نحمده ونسلي على رسوله الكریم، اما بعد۔ ظہر کے ابتدائی وقت میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ زوال کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن ظہر کا وقت ختم کب ہوتا ہے اس پہ اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے بقدر ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے، جسے مثل اول کہتے ہیں، اس پہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام مالک کی ایک روایت یہ ہے کہ مثل اول پر ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد چار رکعت کا جو وقت ہے، جس میں چار رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اتنا وقت مشترک ہے، یہ ظہر عصر دونوں کا وقت ہے اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے بارے میں کئی مختلف روایات ہیں، لیکن ان میں سے جو مفتا بھی ہے، یعنی جس پر فتویٰ دیا گیا ہے، جس کو اختیار کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت مثلین تک رہتا ہے، یعنی مثل ثانی تک رہتا ہے۔ دو سائے کی مقدار جب ہو جائے، یعنی سایہ اتنا بڑھ جائے کہ ہر چیز کا سایہ اس کا ڈبل ہو جائے، تو اب ظہر کا وقت ختم ہوگا اور عصر کا وقت شروع ہوگا۔ اسی لیے آپ کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں، افغانستان، ترکی وغیرہ میں، جہاں احناف کی اکثریت ہے، نمازیں عصر جو ہے وہ عموماً تاخیر سے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حرم جائیں تو بہت جلدی آپ کو لگتا ہے، اس سے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پھر احناف کے ہاں عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کی نماز مثلین پر ہوتی ہے، مثل ثانی پہ۔ بعض کے نزدیک مثل اول پر ظہر ختم ہو جاتی ہے لیکن عصر مثل ثانی ہی پہ شروع ہوتی ہے، جو بیچ کا وقفہ ہے مثل اول اور مثل ثانی کے درمیان، وہ مشترک وقت ہے۔ بعض نے اس کو مہمل قرار دیا ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مسافرین اور معذورین کے لیے وقت قرار دیا ہے، جس میں مشترک ہے کہ اس میں اگر ان کو مجبوری ہو تو وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس عذر ہے۔ اس سلسلے میں احناف کی دلیلیں یہ ہیں۔ نمبر ایک، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ فان شدۃ الحر من فیح جہنم، یعنی جب بہت گرمیوں کے دن ہو تو ظہر کی نماز تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، کیونکہ جو ظہر میں وقت، جلدی وقت جو ہے زوال کے بعد کا وقت، وہ جو شدت ہوتی ہے گرمی کی، یہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی پھونک کی وجہ سے ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جو لوگ ایسٹ میں رہتے ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں جو لوگ جاتے آتے رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر عین ظہر کے ابتدائی وقت میں بڑی شدید گرمی ہوتی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز کو اس وقت ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا کہا جائے اور وہ مثل اول سے پہلے ہو جائے، تو وہ مثل اول کے بعد ہی وقت اتنا ہوگا کہ جس کو کہا جا سکے کہ اب ذرا موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا کہ شدت میں کمی آ گئی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ نماز ظہر کی گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، تو لا محالہ اس کو اتنی تاخیر کرنی ہی ہوگی کہ جس سے موسم میں کچھ ٹھنڈک آ جائے، جو مثل اول پہ نہیں بنتی بلکہ مثل اول کے بعد ہی بنتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر کا وقت آگے تک گیا اس روایت کی روشنی میں۔ ایک اور حدیث ترمذی شریفی کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی سفر و معہ بلال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ فاراد ان یقیم، تو آپ انہوں نے ارادہ کیا اقامت کرنے کا تاکہ نماز شروع کی جائے، چند لوگ تھے، جماعت کی جائے۔ فقال ابرد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو۔ پھر کچھ دیر ٹھہر کر فرمایا کہ ثم اراد ان یقیم، اب نماز شروع کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو اقامت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابرد فی الظہر، کہ ظہر کو ذرا ٹھنڈا کر لو، وقت ٹھہر جاؤ، تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو۔ قال حتی رأینا فی الطلول، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھے، ثم اقام، پھر ہم نے اقامت کی، یعنی انہوں نے اقامت کی بلال نے، فصلی، پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شدت الحر من فیح جہنم فابردوا عن الصلاۃ، کہ شدت کی جو گرمی ہے یہ جہنم کی پھونک کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس موقع پر نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو. یہی روایت صحیح بخاری میں بھی آئی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حتی ساوا الظل التلولا, یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا. آپ نے ظہر کے وقت یعنی ایسے وقت میں نماز پڑھی ظہر کی نماز جبکہ ٹیلوں کا سایہ ایک مثل ہو چکا تھا, ان کے برابر ہو گئے تھے, بخاری کے الفاظ ہیں. اور اگر آپ عرب دنیا کو دیکھیں تو وہاں کے ٹیلے فلیٹ ہوتے ہیں ریلیٹیولی, اس میں نوک اور جو پیکس وغیرہ نہیں ہوتی بلکہ وہ فلیٹ ہوتے ہیں, اس لیے ان کا سایہ ان کے برابر ہونے میں سورج کو بہت نیچے جائے گا تب ہوں گے, اور یہ کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے سایہ ان کے برابر ہو جائیں اور اس وقت ایک مثل بہت آگے بڑھ چکا ہوگا سایہ, جو لمبی چیزیں ہوں گی ان کا سایہ اس وقت ایک مثل سے کافی آگے جا چکا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک مثل کے بعد یا ایک مثل پہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اثر اس کے بعد ہوگی. بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مدت عمر اور یہود اور نصارہ کی مدت عمر کی مثال بیان فرمائی. تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے صبح سے ظہر تک ایک ایک قیرات طے کر کے مزدور رکھے اور دوپہر میں ان کو ان کی اجرت دے کر رخصت کر دیا. پھر دوپہر کے وقت سے لے کر عصر تک کے لیے ایک قیرات طے کر کے دوسرے مزدور کو رکھا اور عصر کے وقت ان کو بھی اجرت دے کر رخصت کر دیا. پھر عصر سے غروب آفتاب تک کے لیے مزدور رکھے اور ان کی اجرت دو دو قیرات طے کی. جب انہوں نے کام پورا کیا تو ان کو دگنی اجرت دی گئی. یہ مثال بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ وہ مزدور ہو جنہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا, لہٰذا تمہیں دگنی مزدوری ملی اور اتنا ہی گویا اجر ملے گا. اس پر یہود و نصارہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کام تو ہم نے زیادہ کیا اور مزدوری ہمیں کم ملی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کم کیا, یعنی تم سے جو معاملہ طے ہوا تھا اس میں کوئی کمی کی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اپنی مہربانی سے جس کو چاہوں زیادہ عطا کروں. اب اس حدیث میں جو بخاری کی ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صبح ظہر تک کا جو وقت ہے وہ تو یقیناً بڑا ہے, لمبا ہے, آلموسٹ ڈبل ہے, اور ظہر سے عصر تک کا وقت اگر مثل اول تک ہو خالی اور پھر مثل اول سے لے کر غروب آفتاب سورج کے غروب ہونے تک اگر عصر کا وقت مانا جائے تو یہ وقت لمبا ہو جاتا ہے. اور یہاں پر تو یہود و نصارہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈبل کام کرنا پڑا, وقت زیادہ لگایا, محنت زیادہ کی, لیکن ہمیں اجرت کم ملی. تو اس میں لازمی طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ جو ظہر سے لے کر عصر تک کا وقفہ ہے وہ لمبا ہو اس وقفے سے جو عصر سے مغرب ہے. تو عصر سے مغرب تو یہ امت محمدیہ کے عمل کا وقت ہے, گویا ہم نے کم مدت گزاری اور اس میں اجر زیادہ حاصل کیا. تو اس حدیث کی روشنی سے یہ بات بآسانی دیکھی سمجھی جا سکتی ہے کہ عصر کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب مثل ثانی ہو, تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب تک کا وقت یہ تقریباً اس کا آدھا ہوگا, جتنا ظہر سے لے کے مثل ثانی تک کا وقت ہے جو ظہر کا وقت بنتا ہے احناف کے ہاں. ایک اور روایت یہ کہ جس میں ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس دو دن کے لیے رکوایا, کہا میرے ساتھ ٹھہر جاؤ, اور عملی طور پر اس کو نماز کے اوقات سکھائے. تو پہلے دن آپ نے ظہر کی نماز زوال ہوتے ہی پڑھائی اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ذرا بلند تھا اور سفید تھا, اور دوسرے دن ظہر کی نماز بہت زیادہ ٹھنڈی کر کے پڑھائی اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج آخر وقت تک پہنچ گیا تھا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور مسلم شریف کی ایک اور روایت جو عبداللہ بن عمر بن العاص سے ہے, اس میں یہ کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے, اور پھر ظہر کا وقت باقی رہتا ہے عصر کا وقت آنے تک, اور عصر کا وقت باقی رہتا ہے سورج کے زرد ہونے تک. اس روایت سے بھی کوئی واضح حد بندی نہیں ہوتی بلکہ یہ اندازہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بہت زیادہ ٹھنڈی کر کے پڑھائی تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ مثل ثانی میں پڑھائی ہوگی, کیونکہ جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ مثل اول پر موسم کچھ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے۔ موتا امام مالک کی ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گشتی فرمان تھا جو آپ نے اپنے گورنروں کے نام جاری کیا تھا، اس میں آپ نے لکھا تھا کہ ظہر کی نماز پڑھو جب سایہ ایک ہاتھ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ سایہ جب ایک ہاتھ ہو جائے یعنی ایک اور سایہ اس کا بن جائے تو گویا مثل ثانی ہو جائے، اور عصر کی نماز پڑھو اس حال میں کہ سورج بلند ہو، چمکدار اور صاف ہو، اور عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے سواریاں دو تین فرسخ کا سفر کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی تعلیمات کی روشنی میں نماز کے اوقات کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ انا اخبرک، میں تمہیں بتاتا ہوں، صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک، ظہر کی نماز پڑھ اس وقت جب تیرا سایہ تیرے برابر ہو جائے، والعصر اذا کان ظلک مثلیک، اور عصر پڑھ اس وقت جب تیرا سایہ دو مثل ہو جائے۔ یہ روایت بھی موتا امام مالک اور موتا امام محمد میں ہے۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن ظاہری بات ہے کوئی صحابی اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی ہی میں سے لے کر بیان کرے گا، اس لیے اس کو حدیث ہی کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے کہ یعنی گویا یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ دیگر ائمہ حدیث جبریل کے ظاہر سے یہ مراد لیتے ہیں کہ چونکہ پہلے دن آپ نے ظہر کی نماز اول وقت میں اور دوسرے دن آخری وقت میں پڑھائی اور بتایا کہ نماز اس کے درمیان درمیان ہے، اور اسی طرح عصر پہلے دن مثل اول کے اینڈ پہ پڑھائی اور دوسرے دن مثل ثانی پہ پڑھائی، تو اس سے پتہ چلا کہ عصر کا وقت بھی ذرا مثل اول پہ ہو جاتا ہوگا، لیکن یہ بات بالکل صریح نہیں ہے اس لیے کہ اس میں اندازہ لگایا جا رہا، تو یہ حدیث امامت جبریل جو ہے اس میں بات بالکل واضح نہیں ہوتی کہ ایگزیکٹ وقت کیا رہا ہو، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت سفر میں بھی نماز کو دیر سے پڑھتے رہنے کا حکم فرمانا یا آپ کا یہ حکم فرمانا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، ان ساری چیزوں سے احناف نے اپنی دلیل لی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی ایک دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس میں فرمایا کہ آپ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایسے وقت پہ عصر کی نماز آپ نے پڑھی جبکہ دھوپ حضرت عائشہ کے حجرے کے فرش پر تھی اور دیوار پر نہیں چڑھی تھی، تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ عصر جلدی پڑھی تھی آپ نے، لیکن اس پر اگر غور کیا جائے تو اس سے بھی استدلال تام نہیں ہوتا، اس لیے کہ لفظ حجرہ اصل میں ایسے گھر کو کہتے ہیں کہ جس کی چھت نہ ہو، اور کبھی کبھی ایسے اس کے لیے بھی بول دیتے ہیں کہ جس پر چھت ہو، تو یہاں دونوں کا احتمال ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہاں ایسے حجرے کی، ایسا حجرہ مراد ہے کہ جس پر چھت تھی، تو اب اس سے مراد حضرت عائشہ کا کمرہ ہے، ظاہر ہے کہ اس صورت میں دھوپ کے اندر آنے کا راستہ صرف دروازہ ہی ہو سکتا ہے، کسی بھی بند کمرے میں بند حجرے میں دھوپ آئے گی دروازے سے، دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ سورج کتنا نیچے جا چکا ہوگا مغرب کی سمت میں، جدھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا دروازہ تھا مغرب میں تھا، تو سورج اتنا نیچے چلا گیا کہ اب اس کا سایہ اور روشنی یہ حجرے کے اندر آ رہی ہے، تو یہ تو بہت تاخیر کا وقت اس سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے یہ تو احناف کی دلیل بنتی ہے نہ کہ شوافے کی، اور اگر اس کو ایسی حجرے کی ایسی جگہ مراد لی جائے جو کہ بغیر چھت کے ہو، یعنی جس کی خالی دیواریں ہوں اور چھت نہ ہو، تو اس صورت میں بھی حضرت عائشہ کے حجرے کے آگے کا جو حصہ ہے تو اس کی جو منڈیر تھی یا دیوار تھی وہ بہت چھوٹی، بہت ہی نیچی، تو چھوٹی چھوٹی دیواریں جب ہوں تو اس میں سایہ اوپر چڑھنے میں کافی تاخیر لگتی ہے، تو وہ بھی بالکل آخری وقت میں ہی ہوگا، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے اثر تاخیر سے پڑھنا زیادہ متبادر ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ام المؤمنین ہیں فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر جلدی اور تم لوگ عصر بہت جلدی پڑھتے ہو، اور اس کو محمول کیا جائے گا کہ سردیوں میں آپ ظہر جلدی پڑھ لیتے تھے کیونکہ گرمی نہیں ہوتی تھی، دھوپ نہیں ہوتی تھی زیادہ، اور عصر آپ تاخیر سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت جو رافع بن خدیج کی ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ عصر کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بتأخیر صلاۃ العصر, کے اس میں عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کی کا حکم فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کو امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے, حالانکہ وہ ایک راوی عبد الواحد کے بارے میں چونکہ یہ اختلاف ہے کہ وہ صحیح راوی ہیں یا ضعیف, تو کچھ نے ان کو ثقہ راوی قرار دیا, کچھ نے ان کو ضعیف راوی قرار دیا. چنانچہ ابن حبان نے ان کا ذکر کتاب الضعفاء میں بھی کیا اور اسی طرح کتاب الثقات میں بھی کیا. تو اس لیے یہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے ان کی تعدیل کی یعنی جنہوں نے ان کو صحیح قرار دیا ان کی تعداد زیادہ ہے, تو اس لیے بہرحال یہ حدیث بالکل صحیح نہ بھی صحیح لیکن حسن درجے کی ضرور ہے. اور حسن درجے کی حدیث ہو اور ضعیف ہو تب بھی جب دیگر احادیث سے ایک چیز ثابت ہوتی ہو تو یہ اس کو ثبوت دینے کے لیے, اس کو سپورٹ دینے کے لیے کافی ہے. اسی طرح مجمع طبرانی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے کہ وہ نماز عصر تاخیر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ان کا عمل یہی تھا کہ وہ عصر کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھا کرتے. ترمذی شریف کی ایک روایت کے اندر یہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ منافق کا سا عمل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ بیٹھا رہے اور سورج غروب ہونے کا انتظار کرے اور پھر جلدی سے جا کے عصر کی نمازیں ایسے کرے جیسے کہ پرندہ زمین پہ ٹھونگے مارتا ہے. تو اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ قومو فصلوا العصر, اٹھو اور عصر کی نماز پڑھو. اس روایت کے بارے میں احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ حجاج بن یوسف کے زمانے کا ہے اور اس کے زمانے میں یہ بات بہت معروف ہے, سب جانتے ہیں کہ نمازیں بہت تاخیر سے ہونے لگی تھیں اور بعض اوقات یہ لوگ وقت نکال دیتے تھے کہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا تھا اور جمعے کے خطبے اور تقریریں ان کی چلتی رہتی تھی. تو اسی طرح ایک مرتبہ اس نے جمعے کا خطبہ اتنا طویل دیا کہ وقت فوت ہونے کا اندیشہ بالکل آخری وقت میں پہنچ گیا. تو بعض بزرگ حضرات صحابہ کرام میں سے اور ان کے شاگردوں میں سے جو تھے فتنے سے ڈر کی وجہ سے اور اس لیے کہ اگر وہ کوئی بات کریں گے تو مسجد میں شرابہ شور گڑبڑ غل نہ ہو, تو یہ احتیاط کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے اشارے سے ہی ظہر کی نماز پڑھ لی. تو علا بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز کا وقت ایسا ہوا تو انہیں بھی نماز پڑھ کے جب فارغ ہو گئے بالآخر تو یہ گھر آئے. گھر پہنچے تو اب یہ حضرت انس کے پاس بیٹھے تو انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھ لو. تو بعض شوافے اور دیگر احباب یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ عصر کی نماز اول وقت میں پڑھی کیونکہ ابھی وہ ظہر پڑھ کے آئے ہی تھے کہ گھر پہنچے, وہاں سے سمجھ لیے کہ 15-20 منٹ کا ہی فاصلہ ہوگا چلے گئے گھر. تو اس میں دو تین باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اس زمانے میں جیسا کہا کہ ظہر کی نماز بہت تاخیر سے کی جانے لگی تھی اور صحابہ کا معمول یہ تھا اور صحابہ کے شاگردوں کا, تو علا بہت بڑے تابعی ہیں, تو ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ یہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اپنی سنتیں نوافل ادا کرتے, اس کے بعد پھر اذکار اور تسبیحات ان کے مکمل ہوتے, دعا ہوتی, کبھی اذکار پہلے ہوتے اور پھر اپنی سنت نوافل وغیرہ پڑھتے, اور جمعے کے دن کے سب معمولات کر لینے کے بعد جب پہنچتے تو یہ کافی وقت اس کے اندر لگ چکا ہوتا. اور اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کتنا فاصلہ تھا ان کے گھر سے, تو جتنا بھی وہ رہا ہو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال کافی وقت گزر چکا تھا پھر یہ گھر پہنچے. اور گھر میں داخل ہوتے ہی یہ بات نہیں ہوئی ہوگی, یقیناً کوئی گھر آتا ہے, گھر میں مہمان ہو یا کسی کے گھر آپ جاتے ہیں تو اطمینان سے تھوڑی بات بات کر لینے کے بعد اور پھر انہوں نے عصر کی نماز پڑھی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ گویا یہ دو مثل سے اوپر وقت گزر چکا تھا, اب عصر کی نماز پڑھی گی. اور حضرت انس کا ان کو یہ ڈانٹنا یا کہنا کہ جلدی سے عصر کی نماز پڑھو تاکہ تاخیر نہ ہو, اس لیے کہ وہ اس مستحب وقت سے ڈیلے ہو رہا ہے اور تاخیر ہوگی تو گویا لیٹ ہو جائے گی عصر کی نماز, گو جائز ہو لیکن تاخیر ہو جائے گی, تو جلدی پڑھانے کے لیے فرمایا. بہرحال یہ اور اس طرح کی دیگر جتنی بھی روایتیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے احناف نے اسی پر فتویٰ دیا ہے. موجودہ زمانے میں سب سے محتاط صورت تو یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو آدمی ہر حالت میں مثل اول سے ختم ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لے. تو ظہر کی نماز زوال سے لے کر مثل اول یعنی جب سایہ ہر ایک کا اتنے برابر ہو جائے جیسا کہ حرم وغیرہ میں جب عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اول وقت میں, اس سے پہلے پہلے ظہر پڑھ لے اور عصر کی نماز کو دو مثل پہ پڑھے. ताकि कम से कम वो दोनों नमाज़ें उसके वक्त पर आ जाएँ। लेकिन अगर आपकी अपनी लोकल मस्जिद में जिस तरह से नमाज़ अदा की जा रही होती है इस तरह हो जाए तो इंशाल्लाह ताला इसकी गुंजाइश है कि आप अपनी लोकल मस्जिद में, जैसे कि हरम में जब अहनाफ जाते हैं तो वो हरम के मुताबिक असर अव्वल वक्त में पढ़ लेते हैं, जो दीगर आइम्मा के नज़दीक असर का वक्त है, जबकि अहनाफ के यहाँ वो असर का वक्त नहीं है, जबकि इमाम अबू हनीफा के दीगर शागिर्दों का और ख़ुद उनकी भी एक राय ये है कि इस वक्त भी असर की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। तो बहरहाल हमारे यहाँ एहतियात पर अमल है ताकि असर की नमाज़ वक्त से पहले अगर पढ़ ली गई तो इन सलात कानत अल मुमिनीन किताब मौकूता, वक्त से पहले होने के इम्कान में या ख़तरे में वो नमाज़ आपकी कबूल ही नहीं होगी। इसलिए उसका एहतमाम करते हैं कि असर की नमाज़ मिस लाइन पर पढ़ ली जाए। ज़ोहर को लेकिन अव्वल वक्त में ख़त्म कर लेना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए, ताकि दीगर आइम्मा के ज़ोहर के वक्त के ख़त्म होने से पहले आपकी ज़ोहर हो जाए और इमाम अबू हनीफा के असर के वक्त के शुरू होने के बाद ही आपका असर का वक्त हो और आप उसी वक्त पढ़ें तो दोनों नमाज़ें आपकी वक्त पर अदा हो जाएंगी। अल्लाह सुबहानहू व तआला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।